بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے رنگ لائیں گی کب میری آہیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائیں, کہہ کے صلی علی جھوم جائیں.
یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر ہیں. ایک مرتبہ میں خود اشعار پڑھ رہا تھا, حضرت نے مجھے روک کر یہ دو شعر خود سنائے. لو ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو, ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو, دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار, دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار. اور ہوشیار ہے جان مستر ہوشیار, آ گیا شاہ مدینہ کا دیار. تو وہاں مدینہ منورہ حضرت فرماتے تھے مکہ مکرمہ کا ادب دیوانگی ہے, مدینہ منورہ کا ادب ہوشیاری ہے. مکہ مکرمہ میں دیوانے بن جاؤ اور مدینہ منورہ میں ہوشیار ہو جاؤ کہ بے ادبی نہ ہو جائے کوئی, بہت سخت محرومی کا اندیشہ ہے. تو وہاں کا ادب اور ہے, مکہ مکرمہ کا ادب اور ہے, مدینہ منورہ کا ادب اور ہے. مکہ مکرمہ میں جلال ہے, مدینہ منورہ میں جمال ہے. زمین کا بھی فرق ہے, جگہ کا بھی فرق ہے. وہاں جلال ہے, عظمت ہے اللہ تعالی کی, اور یہاں جمال ہے مدینہ منورہ میں. ادب بھی الگ ہے, وہاں دیوانگی یہاں ہوشیاری, چوکنا رہنا ہوشیار رہنا.
جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائیں, کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے, ان کو افسانہ غم سنائے.
دیکھیے سبحان اللہ, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مربی اول, وہ فرماتے ہیں کہ سوچتے تھے جب کبھی تنہا ملیں گے یار سے, سوچتے تھے جب کبھی تنہا ملیں گے یار سے, یہ کہیں گے وہ کہیں گے یوں کہیں گے پیار سے, یہ کہیں گے وہ کہیں گے یوں کہیں گے پیار سے. جب دیے وہ دن خدا نے اڑ گئے ہوش و حواس, رہ گئے مانند صورت ہم لگے دیوار سے. یہ مدینے کی حاضری مراد ہے, جب سوچ کے گئے تھے یہ کہیں گے وہ کہیں گے, جب وہاں حاضر ہوئے کچھ بھی نہیں, زبان خاموش, آنسو بہ رہے ہیں, یہ کیفیت ہو جاتی ہے اکثر. تو سوچتے تھے جب کبھی تنہا ملیں گے یار سے, یہ کہیں گے وہ کہیں گے یوں کہیں گے پیار سے. جب دیے وہ دن خدا نے اڑ گئے ہوش و حواس, رہ گئے مانند صورت ہم لگے دیوار سے. تو جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. خاموشی بھی ایک افسانہ ہے, دیوانوں کی تو خاموشی بھی افسانہ ہوتی ہے, وہ خود ایک داستان ہوتی ہے, بغیر کہی سب کچھ کہہ دیتے ہیں وہ. جی
جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے, ان کو افسانہ غم سنائے. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس, چپ کے یہ مانگے دعائیں، چپ کے یہ مانگے دعائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں، جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت.
یہ ملتزم، ملتزم کے لفظی معنی چمٹنے کی جگہ، لفظی ترجمہ اس کا ہے چمٹنے کی جگہ. وجہ اس کا نام اس لیے ہے کہ یہاں پر دعا مانگنے کا طریقہ سب سے منفرد ہے کہ تھوڑے سے قدم پیچھے ہٹا کے اور اپنا. اچھا پہلے تو یہ سنیے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے ملتزم کے بارے میں. ملتزم کی حدود حجر اسود سے لے کر شروع ہوتی ہیں، اور جہاں دروازہ شروع ہوتا ہے بیت اللہ کا، بس وہاں ملتزم کی حدود ختم ہو جاتی ہیں. تو گویا حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ، اس کے درمیانی جو جگہ ہے چھوٹی سی، اس کا نام، ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں ایک وقت میں ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا نام ملتزم ہے. یہ یاد رکھیے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک بیت اللہ کا دروازہ کیا ہوا ہے اس کی آخری حد ہے، وہاں تک ملتزم ہے، وہ ملتزم نہیں ہے. ان غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم جیسوں کو موقع مل جاتا ہے کہ چلو بھائی ہمارے ہمیں، ورنہ سب کو اگر یہ بات پتا ہو تو کسی کو بھی ملتزم پہ حاضری کیسے نصیب ہو. لیکن اب تو رش بڑھ گیا ہے، اب تو بہت مشکل ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب رش نہیں ہوتا تھا تو ہو جاتی تھی، موقع مل جاتا تھا. تو اب تو تکلیف دینا حرام، یہ ملتزم سے چمٹنا بہت سے بہت مستحب ہے، بہت سے بہت مستحب ہے. حجر اسود کو بوسا دینا بہت سے بہت مستحب ہے. تکلیف دینا حرام ہے. آپ ہو ہی نہیں سکتا آج کسی کے پیر کے اوپر آپ کا پیر نہ لگے، کسی کو تھکا نہ لگے آپ سے، اور آپ وہاں پہنچ جائیں، نہیں ہو سکتا. لہذا یاد رکھیے، اس وقت گویا ایک درجے میں تو جائز ہی نہیں رہا، اب وہاں نہ جائیں بالکل، حجر اسود کے قریب یا ملتزم پر، کیونکہ آپ کسی کو تکلیف دیے بغیر وہاں پہنچ جائیں یہ عادتاً ناممکن ہے. کسی نہ کسی کو آپ سے تکلیف پہنچے گی اور یہ حرام ہے. اور بہت سے بہت وہاں مستحب ہے اس کو، اس سے ملتزم پہ جانا اور دعا کرنا، وہاں دور سے ہی کر لیں، بس اللہ تعالیٰ تو جذبے کو دیکھتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی جگہ کا نام ملتزم ہے، اور وہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سینے کو وہاں سے چمٹا لیا جائے دیوار سے، اور ہاتھ اوپر کر لیے جائیں، اور اب مانگا جائے جو بھی مانگے، وہاں پر دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ دعا کا طریقہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. بس اللہ سے وہاں اہم اہم دعائیں مانگنی چاہیے اگر کبھی حاضری ہو جائے ملتزم پر.
دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں، تیرا درد محبت سنائیں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں، سارے عالم کو مجنوں بنائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، میرے مولا تیرے گیت گائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت دو جہاں بھول جائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ مظہر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے۔
اہل اللہ کی علامت یہ بھی ہے کہ ان کو خود تلاش ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کا پتہ چل جائے تو اس کے پاس حاضری دیں، یہ بھی علامات ہیں اہل اللہ کی، ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی صاحب نسبت فلاں جگہ پہ موجود ہے اس کے پاس حاضری دیں۔ حکیم الامت وہاں سے ہندوستان سے امروٹ، مولانا تاج محمود امروٹی رحمتہ اللہ علیہ، دو مرتبہ حضرت کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، کہاں تھانہ بھون اور کہاں یہ سندھ کا علاقہ۔ اہل اللہ کو شوق ہوتا ہے اہل اللہ کو دیکھنے کا، ان کی زیارت کا، ہمیں تو احساس نہیں ہے، یہ تو اہل نظر لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ جس مقام پر ہوتے ہیں ہمیں کیا معلوم۔ تو یہ ہے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں۔ ہم بھی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے کوئی پتہ مل جائے تو ملاقات کریں، یہ علامت ہوتی ہے اہل اللہ کی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قیمتی لمحات ہم سب کو نصیب فرما دیے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ وہ اللہ جن کے بارے میں مولا روم فرماتے ہیں، نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود۔ جب اللہ کا نام میری زبان پہ جاری ہوتا ہے، اس اللہ کا نام میری زبان پہ جاری، وہ اللہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی صرف اللہ اللہ کہنے والا بھی موجود ہے زمین پر، قیامت نہیں آئے گی۔ گویا یہ اللہ اللہ یہ اس کائنات کی جان ہے، قیامت ہی نہیں آئی جب کوئی اللہ اللہ کا ذکر کرنے والا بھی نہیں رہے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ وہ اللہ، نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود۔ جب اس اللہ کا نام میری زبان پہ جاری ہوتا ہے تو میرا ہر جو بال بال ہے، جسم کا ہر بال، ہر بنے منہ، از اصل جوئے شود، شہد کا دریا بن جاتا ہے میرا ہر بال۔ وہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، تھانہ بھون کے پاس ایک بستی تھی، اس میں رہا کرتے تھے۔ تو حکیم الامت غیر عالم تھے لیکن صوفی تھے، اللہ والے تھے، اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کا بہت بڑا مقام ان کو حاصل تھا، اس لیے حکیم الامت بھی ان کے پاس جاتے تھے کبھی کبھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، میاں اشرف علی، خدا کی قسم جب میں اللہ کا نام لو ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ اچھا، پھر یہ جملہ فرما کے پھر فرمایا، خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ دو مرتبہ یہ بات فرمائی، خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد۔ مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ اے دل یہ تو بتا کہ شکر زیادہ میٹھی ہے جو، یا جس نے گنا بنایا وہ زیادہ میٹھا ہے، وہ اللہ جس نے گنے میں رس رکھا ہو جس سے شکر بنتی ہے، کون میٹھا زیادہ ہے؟ اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا جس نے شکر بنائی ہے وہ زیادہ میٹھا ہے؟ اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد، اے دل یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کو جس نے بنایا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے۔ ارے حسن کیا چیز ہے؟ آپ اے اللہ آپ کے حسین ہونے کی وجہ سے حسن حسن ہے، آپ حسین ہیں تو حسن حسن ہے، ورنہ حسن کیا چیز ہے؟ حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، روح زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ تو نام اونچو بر زبانم می رود، از ہر بنے مو از اصل جوئے شود، میرا ایک ایک بال شہد کا دریا بن جاتا ہے۔ کوئی تو بات تھی، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ہیں، یمن کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا انی لاجدو ریح الرحمن من قبل الیمن۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں، گفت پیغمبر کے بر دستے سبا، از یمن می آیا دم بوئے خدا۔ یمن میں وہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ افضل ترین تابعی ہیں، کہ حضور کی دور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد مبارک انہوں نے پایا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس نہ آ سکے، اپنی ماں کی خدمت کی، وہاں ان کی والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی تھا نہیں، یہی تھے۔ یہ ہے ان حضرات نے عمل کر کے دکھایا دین کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، دین جذبات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، اتباع شریعت میں دیوانہ پن نہیں ہوتا ہے، جس کو پاگل پن کہتے ہیں وہ نہیں، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، شریعت کی اتباع میں جو دیوانہ ہے وہ اصل دیوانہ ہے اللہ تعالی کا، وہ اللہ تعالی کا اصل دیوانہ ہے۔ ورنہ یہ تو پاگلوں، یہ جو مجنو کا لفظ ابھی آیا تھا، یہ مجنو سارے عالم میں پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائیں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائیں، تو مجنو بنانے سے یہ مراد نہیں، اتباع سنت میں مجنو بنانا۔ تو وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے، حاضر نہیں ہو سکے، تو حضور وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن، وہ جلا بھنا دل حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا، چاہتے بھی ہیں حاضری، مگر ایک طرف حاضری کا اور حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھنا، حضور کی زیارت کرنا، اور حضور صلی اللہ تعالی، بھائی فرض کر لیں، ذرا تصور کریں، اگر آج بالفرض یہ پتا چل جائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور فلاں جگہ موجود ہیں، سب کا جی چاہے گا یا نہیں کہ ہم جا کے ہم بھی زیارت کریں، چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ ہو جائے، کتنی توانائی خرچ ہو جائے، یہ آج کے دور میں ہمارا جی چاہے گا کہ آپ کے روح انور کو دیکھیں، آپ کی صحبت میں بیٹھیں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے تو زمانہ پایا ان کا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تو دل جلا بھنا، شوق بھی ہے لیکن دوسری طرف یہ والدہ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، میں رحمان کی یعنی اللہ تعالی کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اللہ ایسے ہیں، ایسی خوشبو پھیلتی ہے ان کی جو ان کا دیوانہ بن جائے۔ گفت پیغمبر کے بر دستے سبا، از یمن بھی آیا دم بوئے خدا، کہ سبا کے دست پر، سبا کے ہاتھوں، میرے پاس یمن سے اللہ تعالی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ایسے حسین، ایسے شفیق، ایسے رحیم اللہ نے ایک اور رحمت فرما دی کہ ایک اور زندگی میں بہار ہمیں دیکھنے کو مل گئی، ایک زندگی میں بہار دیکھنے کو مل گئی. یہ بہار کا وقت ہے، ایک مہینے کی بہار آئی ہے پھر چلی جائے گی. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعا اس طرح یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو صحابہ کو قرآن کی آیات یاد کروائی جاتی تھی، تو اس طریقے سے یہ دعا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو یاد کرواتے تھے. وہ دعا یہ ہے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اس دعا کو ہم پڑھیں، اس دعا کا ورد رکھیں رمضان شریف میں. یہ خاص وظیفہ ہے رمضان شریف کا، حضور اس کا بہت اہتمام سے اس کو سکھاتے تھے، یاد کرواتے تھے صحابہ کو. اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھیے. وسلم علی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. یہ تین جملے ہیں، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وسلم علی متقبلا. اچھا دعا یاد آئی تو ایک ابھی آپ حضرات کی برکت سے ایک دعا اور یاد آ گئی، گرمی ہے نا آج، ایک دعا سن لیجئے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گرمی کے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ما اشد هذا الحر اللهم انی اعوذ بک من فیح جہنم، یہ الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ ما اشد هذا الحر اللهم انی اعوذ بک من فیح جہنم، ہے نا، ابردو بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، جب جہنم پھیلتی ہے تو گرمی ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ ما اشد هذا الحر، ما اشد هذا الحر یہ فعل تعجب ہے، کتنی شدید گرمی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فیح جہنم، اے اللہ میں آپ سے جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ آپ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کی گرمی کے، اور یہ اس گرمی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا، میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. دیکھیں یہ گرمی میں یہ دعا پڑھ لے، اور سردی ہو رہی ہو، شدید سردی ہو، اس میں یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ما اشد هذا البرد اللہم انی اعوذ بک من زمہریر جہنم. تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو سردی کی بھی دعا ہے، گرمی کی بھی دعا ہے. سردی کی دعا سردی میں پڑھیں، گرمی کی دعا گرمی آج کل کی گرمی کے ایام میں پڑھتے رہیں. روزانہ ایک دو دفعہ پڑھ ہی لیں، انشاءاللہ جہنم سے آزادی ہو جائے، کسی نہ کسی وقت ہو ہی جائے گی. تو اس اللہ نے جو بہانے ڈھونڈ، دیکھیں اتنے سے کلمات ہیں، تین کلمات، تین چار کلمات پہ جہنم سے آزادی مل رہی ہے، تو اللہ کیسے رحیم ہے؟ اب سوچے تو صحیح، کیسی رحمت ہے اللہ کی، تین چار کلمات جو کہہ لے جہنم سے آزاد ہو گیا. اس اللہ نے ہمیں پورا مہینہ دے دیا، لاؤ جتنا تمہیں کمانا ہو، جنت میں محل بنانے ہو اور نیکیاں کمانی ہو کماؤ، جتنا تمہیں قرب کے درجات طے کرنے ہو کر لو، یہ موقع آ گیا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے روزانہ، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے خیر اور اے شر کو تلاش کرنے والے، گناہوں کے موقعوں کو ڈھونڈنے والے، باز آ جا اپنی حرکت سے، باز آ جا. یہ روزانہ اعلان ہوتا ہے. وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلہ، ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو آزاد فرماتے ہیں جہنم سے. اور ہر ایمان والے کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے. ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے. دو کارڈ ہم سب کو ملے ہوئے، دو کارڈ ملے ہوئے ہیں دعاؤں کے، ایک کارڈ دن کا اور ایک کارڈ رات کا. چلیے بھائی، میں تو یوں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے انہی الفاظ میں دعا کر لیں، یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے، ایک دعا دن کی قبول فرمائیں گے، یہ والی دعا کر رہا ہوں دن میں، آپ یہ والی دعا قبول فرما لیجئے، آپ نے وعدہ فرمایا ہے رمضان میں ایک دعا دن کی قبول ہوگی، میری یہ دعا قبول فرما لیجئے. رات میں پھر اسی مضمون کو آپ، جب رات ہو جائے، اے اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے، آپ کے حبیب نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دعا رات میں بھی قبول کرتا ہوں ہر ایمان والے کی، رمضان شریف میں میں رات کی دعا کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے. دعاؤں کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، روزوں کا وقت ہے، نمازوں کا وقت ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مقصود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. حضرت والا فرماتے تھے، لعلکم تتقون کا عاشقانہ ترجمہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، لعلکم تتقون کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے تاکہ میری اور تمہاری دوستی پکی ہو جائے، میری اور تمہاری دوستی پکی ہو جائے. تو پکی دوستی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ وقت دیا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، شیخ کی وہ دھج نہیں، وہ شیخ کی وہ دھج نہیں کہ شیخ کی داڑھی نہیں، دوستی مذہب سے ہے پر اس قدر گاڑھی نہیں. دوست داڑھی اور گاڑھی کا قافیہ خوب لگایا ہے، دوستی مذہب سے ہے پر اس قدر گاڑھی نہیں. گاڑھی دوستی کے لیے، پکی دوستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے. لعلکم تتقون، حضرت فرماتے تھے ہماری تمہاری دوستی پکی ہو جائے، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے ہیں. مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ، فرمایا کرتے تھے کہ سارا کا سارا دین محبت سے عبارت ہے، محبوب اور عاشق کے آپس میں رموز سے عبارت ہے، میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. عاشق اور اس کے محبوب میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی، یہ شانوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے کہ ان کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، ایک خوشبو آتی ہے اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس نے یہ عمل کیا، تو وہ عمل لکھ لیتے ہیں. میاں نے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. تو گناہوں سے بچنے کا یہ موقع ہے، لعلکم تتقون، گناہوں سے بچنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے سیزن دیا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو بھائی یہ جو چار حکم ہے نا، رمضان شریف کے لیے چار حکم دیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور استغفار کی کثرت کرو، جنت سے جنت کی طلب کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو. اس کو ایک جملے میں یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، بس یہ جملہ یاد کر لیجئے، اس کو پڑھتے رہیے تلاوت وغیرہ سے جو وقت بچے، بلکہ چلتے پھرتے جو وظیفہ ہے نا رمضان کا، وہ یہی دو ہیں، اللہم سلمنی لرمضان، وسلم رمضان علی، وسلم علی متقبلہ، یہ پڑھتے رہیے چلتے پھرتے. اور نمبر دو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا اردو میں یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ تو ایسے ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ ایسے ہی پڑھ لیجئے، یہ بھی یاد ہوتا ہے سب کو، اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. جس کو عربی میں یاد نہ ہو اس طرح یاد کر لیں، دو تو عربی میں یاد ہو ہی جائیں گے، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، دو آپ اردو میں یاد کر لیجئے کہ اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. بس یہ چلتے پھرتے کر، حضور نے یہ وظیفہ بتایا، رمضان کا وظیفہ ہے یہ. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کی تشریح فرمائی، فرمایا دیکھو بھائی لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیر دل سے نکالو، حضرت والا ہی کا شعر ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، بس جہاں اللہ کا غیر نہیں ہے وہاں اللہ ہی اللہ ہے، جہاں اللہ کا غیر نہیں وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، دو باتیں حکیم الامت کی سنیے، بہت کام کی دو باتیں یاد آ گئیں، سنیے۔ فرمایا میں صبح کی تلاوت کے لیے، حضرت صبح کی تلاوت فرماتے تھے ٹہلتے ہوئے جنگل میں جا کے، اور پانچ پارے پڑھ لیتے تھے فجر سے اشراق کے درمیان، حضرت کے وقت میں ایسی برکت تھی، پانچ پاروں کی تلاوت فرما لیتے تھے، اور تین کام ایک ساتھ ہوتے تھے، تین کام ایک ساتھ ہوتے تھے، تلاوت، پھر کاغذ قلم جیب میں رکھتے تھے، تلاوت میں تدبر بھی ہوتا تھا، غور کرتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے، کوئی نقطہ علمی نقطہ آتا تھا فوراً کاغذ پین نکال کے لکھ لیتے تھے، پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اس طرح حضرت کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو تلاوت بھی ہو رہی ہے، قرآن کریم میں تدبر بھی ہو رہا ہے، نمبر تین ورزش ہو رہی ہے کہ حضرت وہ چہل قدمی فرما رہے ہیں، تین کام ایک ساتھ ہوتے تھے، اور یہ پانچ پارے پڑھ لیتے تھے فجر سے اشراق کے درمیان۔ تو فرمایا میں جنگل میں اس لیے جاتا ہوں تلاوت کرنے کے لیے کہ جنگل میں آبادی نہیں، جب آبادی نہیں تو گناہ نہیں، جب گناہ نہیں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی رحمت تو وہاں سے دور ہوتی ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو جنگل میں آبادی نہیں، جب آبادی نہیں ہے گناہ کرنے والے ہی نہیں ہے تو گناہ کہاں سے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہی نہیں ہے وہاں، جنگل میں آبادی نہیں، جب آبادی نہیں تو گناہ نہیں، جب گناہ نہیں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے اب پتا چلا آپ کو، یہ جو جنگل میں منگل اب ہو گیا ہے سن بلو سوسائٹی، حضرت والا یہاں کسی زمانے میں یہاں تشریف لاتے تھے، یہ جنگل تھا، یہ اہل اللہ کا کیوں معمول ہے جنگل میں جا کے اللہ کی یاد کرنے کا، مستقل گھر بار کو چھوڑ کے جنگل میں جانا یہ تو رہبانیت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، یہ تو جائز نہیں ہے، حضور نے اس کو ناجائز فرمایا، لیکن کچھ وقت کے لیے جانا یہ تو بہت پسندیدہ چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو حضرت والا بھی یہ جب جنگل تھا یہاں تشریف لاتے تھے، وہ یہی بات ہے کہ جنگل میں آبادی نہیں، آبادی نہیں تو گناہ نہیں، جب گناہ نہیں تو رحمت ہے، رحمت سے نہا لیجئے، رحمت سے نہا لیجئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، اس سے بھی پتا چلا کہ جہاں اللہ کا غیر نہ ہو وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ دوسری بات فرمایا، ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت نہیں کی، لیکن کسی کو دکھانے کی بھی نیت نہیں کی کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی نیت باندھی، نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں کی، لیکن اس نے یہ نیت بھی نہیں کی کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بس جب اللہ کا غیر نہیں، کیونکہ اس نے کسی کو دکھانے کی نیت بھی تو نہیں کی، جب اللہ کا غیر نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ ہے، بس یہ نماز اللہ ہی کے لیے ہوئی، کیونکہ کسی اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے اس نے نیت نہیں کی، نماز کی نیت باندھی ہے تو نماز اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، نماز تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو غیر کے لیے بنا دے، وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ میں جو یہ بیٹھا ہے نا اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اب ریاکاری ہوگی، اور یہ نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو بس اللہ کا لا الہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کا غیر دل سے نکالو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جب پیٹ میں، حضرت کے الفاظ یہ مزاحن، حضرت نے فرمایا تھا جب پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا، رمضان میں پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا، جب پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا تو نفس بیچارہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا تو نفس بیچارہ ہو جاتا ہے، اور بیچارے کو قابو کرنا آسان ہے، تو نفس کو قابو کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بیچارہ، یعنی کوئی بیچارہ بالکل بے بس ہو، اس کو کہتے ہیں بیچارہ. تو ایک پہلے ہی آدمی کوئی بے بس ہو اس کو قابو کرنا یہ آسان بات ہے. تو حضرت فرماتے تھے رمضان میں پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا, جب پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا تو نفس بھی بیچارہ ہو جاتا ہے, اور بیچارے کو قابو کرنا بہت آسان ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم دیا حضور نے, جلدی جلدی آئے میرے امت کے لوگوں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو تاکہ یہ نفس بیچارہ ہو چکا ہے جلدی سے قابو میں آ جائے, اللہ کا غیر نکل جائے. یہ تشریف فرمائی حضرت نے لا الہ الا اللہ کی کثرت کے حکم کی رمضان شریف میں. پھر حضرت نے فرمایا استغفار, دوسرا حکم ہے استغفار کی کثرت کرو. تو حضرت نے فرمایا استغفار کا راز یہ ہے کہ پیٹ میدا صاف ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے, جب ہم غذا نہیں کھاتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو میدا صاف ہو جاتا ہے. تو یہ باطنی صفائی ہوئی, یہ ظاہری جسم کی صفائی ہوئی, جسم صاف ہو گیا اندر سے, اور تم استغفار کر لو استغفار سے باطنی صفائی بھی ہو جائے گی, روح کی صفائی بھی. یہ تو جسم کی صفائی ہو رہی ہے اور استغفار سے روح کی صفائی بھی ہو جائے گی, تو بس یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی رمضان شریف میں, اس لیے استغفار کا حکم دیا گیا. اور تیسری بات جنت کا, جنت کی طلب, تو حضرت نے فرمایا یہ جنت کی طلب کا اس لیے حکم دیا گیا کہ جنت ہمارے دوستوں کے رہنے کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے رہنے کی جگہ ہے, اس لیے اس کو طلب کرو. اور جہنم اللہ کے دشمنوں کی جگہ ہے, اس سے پناہ مانگو. اللہ کے دوستوں کے رہنے کی جگہ ہے تو اللہ کی دوستی مانگو تاکہ اللہ کے دوستوں کے رہنے کی جگہ مل جائے, اور اللہ کی دشمنی سے پناہ مانگو تاکہ اللہ کے دشمنوں کے رہنے کی جو جگہ ہے جہنم, اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے. ایمان والوں کی دعاؤں میں ہے یہ کہ جو پکے ایمان والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ مستقل یہ دعا مانگتے ہیں, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جو اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے. اس لیے یہ چار باتیں ان کا اہتمام ہم رکھیں, اور یہ جو دعا ہے اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا, اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا لعلکم تتقون, اللہ تعالیٰ کی دوستی ہماری اور اللہ تعالیٰ کی دوستی پکی ہو جائے. دیکھیں دوستی تو سب کو حاصل ہے, جس نے واللہ ولی المتقین, اللہ ولی الذین آمنوا. ایک جگہ یہ فرمایا اللہ متقین کے دوست ہیں, ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, جو بھی ایمان والا ہے اللہ اس کے دوست ہیں. دوستی تو ہر ایمان والے کو حاصل ہے, اس دوستی کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ دوستی کو پکا کرنے کے لیے ہے. لعلکم تتقون, تقوی اختیار کرنے کے لیے, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے. یہ گناہوں کے چھوڑنے کا موقع ہے جو اعلان ہوتا ہے یا باغ یا شر اقصر, او گناہوں کے تلاش کرنے والے, گناہوں کا موقع تلاش کرنے والے. تو رمضان سے پہلے یہ کرتا رہتا ہوگا, اب باز آ جا, اب مت کر ایسا. یا باغ یا شر اقصر, حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک نعرہ بھی سکھایا تھا, نعرہ, اور اس کو جس کو کہتے ہیں نعرہ مستانہ. اے پھر نعرہ مستانہ, ہاں اے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ. حضرت والا کا شعر ہے. وہ نعرہ مستانہ سکھایا حضرت نے. دیکھیے حضرت نے فرمایا جب بھی آپ کے نفس میں پک اپ ہو, حضرت یہ الفاظ استعمال فرماتے تھے, پک اپ ہو یعنی گناہ کا تقاضا ہو, تو فوراً ایک نعرہ لگاؤ, خود ہی نعرہ لگاؤ اور خود ہی اس نعرے کا جواب بھی دو. نعرہ سنیے, نفس دشمن تیری بات. یہ ہے نعرہ نفس, یہ رمضان میں یہ نعرہ مستانہ لگانا چاہیے جب بھی نفس میں پک اپ ہو کسی گناہ کا. نفس دشمن تیری بات, یہ نعرہ ہے. اب جواب بھی خود ہی دیجئے, نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے, یہ جواب ہے. خود ہی نعرہ لگائیے خود ہی جواب دیجئے. بس دیکھیے انشاءاللہ کیسا. حضرت نے فرمایا نعرہ لگا کے دیکھو اور نعرے کا جواب دو, پھر دیکھو گناہوں سے کیسی حفاظت ہوتی ہے. فوراً نفس خاموش ہو جائے گا, دب جائے گا. یہ صوفی صاحب تو بہت خطرناک ہیں, ہم تو ان کو گناہ کے لیے ابھارتے ہیں اور یہ اللہ کے عشق کا نعرہ لگاتے ہیں, اللہ کے عشق اور دوستی کا نعرہ لگاتے ہیں, عشق و مستی کا نعرہ لگا لیتے ہیں. مولانا روم عجیب آدمی ہے, حضرت اکثر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ, روتے ہوئے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مولانا روم کی قبر کو نور سے بھر دے, حضرت یہ الفاظ اکثر فرماتے تھے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر مرا صد بار تو گردن زنی, ہم چو شمع بر فروزم روشنی. اگر تم اے نفس یا جو بھی رکاوٹ ڈالتا ہے دین پر چلنے میں, اس سے خطاب ہے. اگر مرا صد بار تو گر مرا صد بار تو گردن زنی, اگر تو میری 100 بار گردن زنی کرے گا, ہم چو شمع بر فرو, یعنی مجھے روکے گا, روکنے کی کوشش کرے گا, اللہ کی اطاعت سے روکنے کی کوشش کرے گا. ہم چو شمع بر فروزم روشنی, تو جیسے وہ اس کا چراغ کو اس کی گل کاٹ دیا جائے, اس کی جو اوپر راک آ جاتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے, تو میری بھی روشنی بڑھ جائے گی, یعنی اور میرا تعلق بڑھ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی سے. سر نگونم ہی رہا کن پائے من, فہم کو در جملے اجزائے من. یہ جو جب جانور رسی توڑانا چاہتا ہے تو یا کسی کو ٹکر مارنا چاہتا ہے یا لڑائی لڑنا چاہتا ہے, سب سے پہلے وہ اپنی گردن جھکاتا ہے. بکرے یا بکری کی جب لڑائی ہوتی ہے نا, یا وہ گردن وہ رسی توڑتے ہیں تو سب سے پہلے گردن جھکاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں اور پھر وہ سے آگے بڑھتے ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں سر نگونم ہی رہا کن پائے من, میں نے بھی اپنا سر جھکا دیا ہے, اب اے دنیا والوں میرے پیروں کو آزاد کر دو, دیکھو میرے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو, اللہ کے راستے میں مجھے چلنے دو. سر نگونم ہی رہا کن پائے من, فہم کو در جملے اجزائے من, اس بات کو سمجھو جو میرے جسم کے رگ و ریشے میں سب پورے ایک ایک جز میں سرایت کر چکی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے جو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑے پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. تو فہم کو در جملہ اجزائے من, اس بات کو سمجھو جو بات میرے جسم کے ریشے ریشے میں سرایت کر چکی ہے, یعنی اللہ کی محبت, اللہ کا عشق, اللہ کا تعلق, اس کو سمجھو اور میرے پاؤں آزاد کر دو, میرے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو. یہ ہیں اللہ کے عاشق, یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا راستہ طے کرنے والے. غیر آن زنجیر زلف دل برم, گر دوسرا زنجیر آری بر درم, اگر اس اللہ کی زنجیر میرے دلبر کی زنجیر کے علاوہ تم 200 زنجیریں بھی لے آؤ تو میں سب کو توڑ دوں گا. گر دوسرا زنجیر آری بر درم, ہاں اللہ کی زنجیر یعنی اللہ کی شریعت, اللہ تعالی کے احکامات کی زنجیر وہ لاؤ گے تو میں بسد شکر, میں اس کو بسر و چشم اس میں اپنے آپ کو جکڑنا منظور کر لوں گا. لیکن اس کے علاوہ کوئی زنجیر لاؤ اور 200 زنجیریں بھی لے آؤ میں سب کو توڑ دوں گا. خوب طرز سمنا, اگر تم کہتے ہو کہ اس نے کیا زہر پی لیا ہے, اس کو ہو کیا گیا ہے, تو میں کہتا ہوں خوب طرز سمنا دیدم شربتے, میں نے اس زہر سے اچھا کوئی شربت کوئی مشروب اس زہر سے اچھا نہیں دیکھا جس کو تم زہر کہہ رہے ہو اللہ کی محبت کو. خوب طرز سمنا دیدم شربتے, اور اگر تم کہتے ہو اس کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے, تو میں کہتا ہوں اس مرض سے میں نے صحت کو بڑھ کے نہیں پایا. زی مرض خوشتر نہ باشد صحت, زی مرض خوشتر نہ باشد صحت, خوب طرز سمنا دیدم شربتے, میں نے اس زہر سے بڑھ کر کوئی شربت نہیں دیکھا اللہ کی محبت کیا. یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ ہیں اللہ والے, اللہ کے عشق کا یہ مقام ان کو حاصل تھا. تو بس یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے اپنی دوستی کو پکا کرنے کے لیے, اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے. لعلکم تتقون آخر میں یہ الفاظ لگا دیے, تا تاکہ ہماری تمہاری دوستی پکی ہو جائے، تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ. اور فلسفہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے وقت میں جائز چیزوں کو بھی ناجائز فرما دیتے ہیں. جائز چیزیں بھی ناجائز ہو گئیں تو ناجائز چیزیں کتنی ناجائز ہوں گی، ان کا کتنا درجہ بڑھ جائے گا. جو پہلے سے ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کا درجہ کس قدر قبیح ہو جائے گا. لہذا اس کو سمجھنا چاہیے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے، دیکھیے یوں، یہ کاغذ، یہ اس کو سمجھیں کہ کاغذ ہے، کاغذ کو اگر موڑ دیں نا یوں کر کے، ایسے کر کے آپ نے موڑ دیا، پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے، وہ سیدھا نہیں ہوگا، وہ دوبارہ ایسے ہو جائے گا، یوں آ کے یہاں ٹھہر جائے گا آ کے. اب اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو یہاں سلوٹ اس کی لگی ہے، اسی سلوٹ پر آپ اس کو الٹا موڑ دیں، ایسے اس طرح موڑ دیں الٹا، پھر اس کو سیدھا کریں گے، اب یہ سیدھا ہو جائے گا. یہ مثال دی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف کی، روزے کی، کہ روزے میں ہمیں الٹا چلایا جاتا ہے، الٹا. یہ ہم لوگ ٹیڑھے ہو گئے نا، ایسے گناہوں کی وجہ سے ہم ٹیڑھے ہو گئے، جیسے کاغذ مڑ جاتا ہے، اب وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ اسی جگہ آ رہا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو سیدھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو الٹا چلاؤ. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی، اس کی جو سلوٹ ہے اس کاغذ کی، اسی پر اس کو یوں الٹا موڑ دیں، اور پھر اس کو سیدھا کریں گے، پھر یہ سیدھا ہو جائے گا. تو رمضان میں ہمیں الٹا چلایا جاتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں نا ان کو بھی حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، الٹا چلا کر ہمیں سیدھا کیا جا، ہمیں الٹا چلا کر سیدھا کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، الٹا چلا کر سیدھا کیا جا رہا ہے. رمضان کا مہینہ، رمضان کے لمحات بڑے عجیب ہیں، بس ان کی قدردانی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی نصیب فرما دے، ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو. دعاؤں میں لگیں، تلاوت کا معمول. اور حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا رمضان منتشر ہوگا اس کا سارا سال منتشر گزرے گا. رمضان کا مہینہ تربیت کے عادت ڈالنے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے. آپ جس کی چیز کی عادت ڈالنا چاہیں گے وہ عادت پختہ ہو جائے گی. تلاوت کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ تلاوت کا معمول بنا لیجئے، بس تلاوت کی عادت پختہ ہو جائے گی. سارا رمضان بلا ناغا روزانہ آپ تلاوت کیجئے، انشاءاللہ دیکھیے پھر غیر رمضان میں آپ تلاوت کی عادت پختہ ہو جائے گی، اور وہ بات پیدا ہوگی. ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے فرمایا تھا، کچھ دن تم معمول کو مت چھوڑو، کچھ دن مجاہدہ کر کے تم معمول کو مت چھوڑو، پھر معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا، معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا. دیکھیے اس کی حصے مثال ہم سب جانتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ معمول ہے نا ہمارا، یہ ہمارا معمول بن گیا، تین وقت کا کھانا ہم کھاتے ہیں. اگر یہ کھانا ہم نہ کھائیں اور وقت پر ناشتہ نہ کریں، وقت پر دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، تو پیٹ میں بھوک ایک دم پیدا ہوتی ہے. کھانے کے وقت میں ایک دم بھوک، جس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں اس وقت ایک دم بھوک پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم طلب کرتے ہیں، لاؤ بھائی کھانا لاؤ، کسی طرح کھانا ملے. تو یہ وہی ہے، پہلے آپ نے معمول کو نہیں چھوڑا، اب معمول آپ کو نہیں چھوڑا، وہ اندر سے بھوک کہہ رہی ہے بھائی کھانا دو کھانا دو. تو پہلے ہم معمول کو نہ چھوڑیں تھوڑا سا مجاہدہ کر کے، پھر ایک وقت آئے گا معمول ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو اس میں یہ معمول بنا لیں، اس یہ معمول بنانے کا مہینہ ہے. صدقات کی آپ معمول بنانا چاہتے ہیں صدقے کا، آپ صدقے کا اہتمام کیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے، تلاوت کا معمول پختہ ہو جائے گا. نوافل کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو نوافل کا اہتمام کیجئے. تہجد کا معمول بنانا چاہتے ہیں، تہجد کے اہتمام کیجئے. سب اٹھے ہوتے ہیں سحری کے وقت میں، دو رکعت چار رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے، تھوڑا سا وقت جلدی اٹھ جائیں اور نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، تہجد کی عادت ہو جائے گی. آپ ایک مہینے تک بلا ناغا رمضان کے پورے مہینے میں تہجد پڑھ لیں، تہجد کے وقت خود ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی، عادت پختہ ہو جائے گی. پہلے آپ معمول نہ چھوڑیں، پھر معمول آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس کے لیے دیا ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. اور دیکھیے تقوی کا ایک تو میں نے آپ کو عاشقانہ بتا دیا، نعرہ عاشقانہ نعرہ مستانہ، جب نفس میں نفس کوئی خواہش پیدا کرے اور وہ خواہش رکھے اور گناہ کا تقاضا کرے تو یہ نعرہ لگا لیجئے، نفس دشمن تیری بات، اور پھر جواب دیجئے نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے. اور دوسرا ایک قرآن کریم کا وظیفہ، اس کو آزمائیے دیکھیے کیسا، یہ آزمودہ ہے، آزمانے کی کیا بات ہے، آزمودہ ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ الفاظ ہیں. گناہ کا جیسے ہی تقاضا پیدا ہو آپ یہ الفاظ پڑھ لیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گناہ سے بچنے کا، بس گناہ سے بچنے کا وظیفہ ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ کا تقاضا ہو، ظاہری گناہ کا تقاضا ہو آپ یہ پڑھ لیجئے. اور جس کو یہ یاد نہ ہو تو اور آسان کیے دیتا ہوں، آسان وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو سب کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ کو شیطان ورغلائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، تو اللہ کی پناہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لیجئے، گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہو کم سے کم پانچ دفعہ سات دفعہ پڑھ لیں اس کو، انشاءاللہ گناہ کا تقاضا ٹھنڈا پڑ جائے گا، دب جائے گا، تقاضا دب جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، ورنہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، بس یہ پڑھ لیں. یہ خون آرزو ہے، خون تمنا، خون ارما، خون آرزو، خون تمنا، شکست آرزو، شکست دل جو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ وہ ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھنے سے آپ کی حرام آرزو دم توڑ دے گی، آپ کی حرام تمنائیں ٹوٹ سب منتشر ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی. یہ توڑنے کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. بس جس کو یہ یعنی یاد نہ ہو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یہ بھی صحیح ہے. حرام تمناؤں کے خون کرنے کا یہ وظیفہ ہے، آپ کی حرام تمناؤں کا خون، یہ چھری دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہ چھری ہے، اب پھیرنا ہمارا کام ہے. حرام تمناؤں کے گلے پہ چھری پھیر دیں، خون بہا دیں حرام تمناؤں کا، یہ چھری دے دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، بس یہ پڑھ لیا گویا آپ نے چھری پھیر دی حرام آرزوؤں کے گلے پر. اس کو معمول بنائیں، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ اس میں تقوی نصیب فرما دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مہینہ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی اللہ ہمیں حفاظت نصیب فرمائے. میرے دوستو بات یہ ہے کہ اور سچی بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، اگر اس مہینے میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو پتہ ہے کیا ہوگا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، یہ بدعا آ کے ایک دم یوں چپکے گی ہمیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، رمضان کا سورج غروب ہوگا، اور رمضان کا سورج غروب ہوا آخری سورج، اس حالت میں غروب ہوا کہ ہماری مغفرت نہیں ہو سکی، تو یہ بدعا آ کے ایسے لگے گی یوں کر کے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ گزرا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ شخص برباد، حضور کی بدعا ہے، بس یہ آ کے لگے گی، ایک دم لگے گی آ کے. اس لیے بس یہ چند لمحے کچھ روت ہو کے بس مغفرت کروا ہی لیں ہم اپنے، ورنہ یہ دوسری بدعا سامنے کھڑی ہوئی ہے، اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو بدعا سامنے کھڑی ہوئی ہے، بس وہ آ کے لگے گی ہمیں. بھی کوئی موقع, تو تیسرا درمیان کا کوئی موقع نہیں ہے, بس رو دھو کے اللہ تعالیٰ کو منا ہی لیں, مغفرت کروا ہی لیں. اس لیے اللہ نے یہ موقع دے دیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.